الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطى الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب کوئی دعا مانگتا ہے اور وہ دعا میں دو چیزیں، نہ تو کوئی گناہ والی چیز مانگ رہا ہے، نہ یعنی کوئی حرام اشیاء کے لیے دعا نہیں کر رہا، اور نہ ہی کوئی قطع رحمی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ سے، یعنی کسی سے رشتہ ناطہ کوئی توڑنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا ضرور بضرور قبول کرتے ہیں، موسٹ ڈیفینیٹلی۔ اگر ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی بھی دعا بندہ سے مانگتا ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے، جیسے کہ فرمایا کہ تمہیں جوتے کا فیتا بھی مانگنا ہے، کوئی لیسز بھی مانگنے ہے، شو لیس بھی، تو بھی اللہ سے مانگو، تو اللہ سے ہر چیز مانگنے کی اجازت ہے بالکل، سوائے ان دو چیزوں کے، نہ کوئی گناہ کی چیز ہو اور نہ ہی کوئی قطع رحمی کا کوئی معاملہ کرنے کے لیے دعا ہو۔ تو بہرحال ان کوئی بھی دعا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے اس روایت میں آتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ تین قسم کی صورتیں ہوتی ہیں۔ فرسٹ این یعجل له دعوته، فرسٹ آف آل تو یا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، اما این یدخر له فی الآخرہ، یا تو وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، وہاں اس کو اجر مل جاتا ہے، اور اما این یصرف عنہ من السوء، یا پھر اس کے اوپر جو کوئی برائی یا کوئی پریشانی یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی غلط چیز اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہوتا ہے، وہ اس سے دور کر دیا جاتا ہے، رفع دفع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اذا نکثر، تو پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں یعنی اللہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ اکثر۔ بہرحال بہت سے لوگ کیونکہ ناواقفیت سے کی وجہ سے قبولیت دعا کے لیے بہت ہی یعنی کہ ایک کنفیوژن کی وجہ سے، یا اپنی مس انفارمیشن کی وجہ سے، یا کم لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے، اس کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بھی کچھ اللہ سے مانگے وہ اس کو اسی وقت اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ یہ بہت ہی بڑی یہ غلط فہمی ہے، مس کنسیپشن ہے۔ اس روایت میں اس کی بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جو بھی کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے، بس یہ تین صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی جو اس روایت میں بیان کی گئیں، کبھی تو وہ اسے اسی وقت عطا فرما دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس نے مانگا ہے، ظاہر ہے اسی کو تو ڈیفینیٹلی اسے کہا گیا یعجل له، یعنی کہ معجل یعنی کہ فوری اس کو مل گیا، یا پھر اس کی عوض اس کو آخرت میں بہت زیادہ نعمتیں ملنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یا پھر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے لگتی ہے تو وہ اس سے ٹل جاتی ہے۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ اب کنفیوژن کا سوال ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے دولت اس کے لیے فتنہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضروری نہیں ہے اسے اسی دنیا میں دولت عطا فرمائے اگر اس نے دولت مانگی ہے، بلکہ اسے آخرت میں اس کے بدلے عوض اس سے بھی بڑھ کر کوئی انعام دے دیا جائے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے اقتدار یعنی کہ پاور کرسی کا جو ہے وہ معاملہ اچھا نہیں ہے، مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں جو اقتدار میں آنے کے بعد ان کے لیے بہتری ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ مثال کے طور پہ حجاج تھا، ابن زیاد تھا، ان اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے حکومتی جو اقتدار ہے وہ تو اللہ سے دوری اور اس کے غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس روایت میں تین صورتیں بتائی گئیں دعا کی قبولیت کی، کہ اگر جو ہم نے مانگا بھی ہے ممکن ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے آسان تقریو شعین و خیر القم، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں تم اپنے لیے کراہت بیان کر رہے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے، اور آسان تو حب شعین و شر القم، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، تم یہ چاہ رہے ہو مجھے مل جائے لیکن دراصل ان ریالٹی اس میں شر ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ دعا وہیں نقد جسے کہا جاتا ہے، کیش کہا جاتا ہے، اسی وقت قبول ہونے کی بجائے اسے آخرت میں اس کے بدلے اس کے عوض بہت بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عوض میں اس کی ان ریوارڈ اسی دعا کے آخرت میں عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال دعا کا قبولیت ہونے میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، بس یہ تین فارمز ہیں جس کی بیس کے اوپر دعا قبول ہونے کا جو معیار ہے وہ سیٹ ہوتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے اعتبار سے فرسٹ آف آل تو کچھ چیزیں دماغ میں رکھنی چاہیے۔ نمبر ون از کہ اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں دعا مانگنے کے لیے بھی۔ سب سے پہلے تو اگر کسی دوسرے کے لیے مثال کے طور پہ بندہ دعا کر رہا ہے تو سب سے پہلے انسان جو دعا کرے وہ اپنے لیے مانگنے پر ہی ابتدا کرے اور پھر دوسرے کے لیے مانگے۔ جیسے کہ حضرت ابو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا فدعا له بدا بنفسه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے یا اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے لیے کچھ مانگتے اور پھر اس شخص کے لیے دعا کرتے۔ پہلے اپنے لیے مانگنا اور پھر دوسرے کے لیے دعا مانگنا، یہ کہہ سکتے ہیں آداب دعا کے فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو معیار ہے اس کے اندر آتا ہے۔ پھر ظاہر ہے دعا کے اپنے آداب ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز تو ہمیں جو دعا کے آداب کے حوالے سے بتائی گئی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ ببتونی اکفکم ولا تسلو بظہوریہا فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوہکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو کہ تمہاری جو ہتھیلیوں کا رخ ہے وہ سامنے کی طرف ہو اور ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگو۔ جب دعا کر چکو تو اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لو، فامسحوا بها وجوہکم، اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، یعنی جو بیک ہے ہاتھ کا وہ اس کے وہ آپ کی طرف نہ فیسنگ ہو بلکہ فرنٹ پام فیسنگ ہو، اور اللہ سے دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے اور پھر دعا کرنے کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیر لیے جائیں۔ یہ دعا کا سب سے بڑے آداب میں سے پہلا ادب ہے، یعنی کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی اور کوئی نازل ہونے والی کسی بلا یا کسی پریشانی یا کسی مصیبت کو رکوانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت یعنی کہ بیک جو ہوتی وہ آسمان کی طرف ہوتی، اور جب دنیا یا آخرت کی کوئی خیر یا کوئی بھلائی مانگتے تو سیدھے ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کے مانگتے تھے۔ بہرحال یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ کوئی برائی سے رکنے یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتے تو ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے اور پشت آسمان کی طرف اینڈ فرنٹ پام اپنی طرف فیسنگ ہوتا، اور پھر اگر دنیا آخرت کی کوئی بھلائی مانگ رہے ہوتے تو سامنے اپنے فرنٹ صدر یعنی پیٹ کی طرف یا سینے کی طرف اپنے ہاتھ سامنے کی طرف ہوتے اور پام اپنی باڈی کی طرف اور اپنی بیک جو ہوتی وہ سامنے کی طرف ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ایک دوسری بھی روایت میں حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت بیان کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ، کہ جو ان کے والد تھے حضرت صاحب بن یزید، ایک تابعی ہیں، تابعی کہا جاتا ہے جو صحابہ کے بعد والا دور تھا، ان کو تابعین کا دور کہا جاتا ہے، ایک تابعی تھے۔ یہ اپنے والد یزید بن سعید بن سمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تو ان کا ایک روٹین تھا، دستور تھا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے اور آخر میں اپنے چہروں اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر اپنے فیس کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے۔ بہت سے حضرات انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ایک بات بالکل کیٹیگوریکلی امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب کے اندر تقریباً 30 کے قریب احادیث کو جمع کر کے یہ بالکل اس کے متعلق یونینمسلی یکجا کر دیا ہے کہ جو دعا ہے اس میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں دعا کو ہاتھ پر پھیرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یعنی کہ کنٹینیوسلی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تھرو ثابت ہے، اور یہی دعا کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ اور پھر دعا مانگنے میں ہی سب سے جو پہل ہے، سب سے جو سٹارٹ ہے دعا کا، وہ ظاہر حمد و صلات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو سنا یدعو فی صلاتہ لم یحمد اللہ ولم یصلی، کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا اس نے حمد و صلات سے سٹارٹ نہیں کی اپنی دعا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجل ھذا ثم دعاه فقال له او لغیری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پھر اسی بندے سے یا کسی دوسرے سے کہا فرمایا کہ اذا صلی اللہ احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ و ثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بعد بما شاء، کہ اس بندے کو خاص طور سے نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم دعا مانگا کرو تو سب سے پہلے حمد بیان کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اور یہ حمد و ثنا و صلات کے بعد پھر تم اپنے لیے جو بھی چاہو اللہ سے مانگو، اور پھر دعا جب مانگ لو تو اس کے بعد آمین کہا کرو، جیسے کہ حضرت، یہ ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات کہیں پر، ہمیں ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بہت ہی کسی مسئلے میں اپنے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوجب ان ختم فقال رجل من القوم بعیش ان یختم یا رسول اللہ قال بآمین، کہ اس نے اپنے لیے دعا کو یعنی جو بھی اس نے دعا کی ہے اللہ کے حضور، اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا ہے اور اس کی مہر ٹھیک لگائی، یختم خاتمہ یہ مہر کہتے ہیں، سٹیمپ کہا جاتا ہے، کہ اس نے بالکل کنکلوڈ یا کلوز اپنی صحیح کلوزنگ کی ہے اگر دعا کی، تو اس نے جو مانگا ہے وہ قبول ہوگا. تو اس پر صحابہ نے پوچھا کہ جو مانگا ہے اس کو کلوزنگ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی یختم ختم صحیح کرنے سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ اِنْ خَتَمَ بِآمِين فَقَدْ أَوْجَبَ، کہ آخر میں اگر اس بندے نے آمین کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا، اس کو سٹیمپ، اس کو مہر صحیح لگائی گئی ہے. تو دعا ہاتھ اٹھا کر کی جائے فرسٹ. نمبر ٹو از کہ دعا شروع کرنے سے پہلے حمد و ثنا و صلات کیا جائے، اور پھر دعا ختم کرنے کے بعد آمین کہا جائے. یہ دعا کے وہ بیسک آداب میں سے ہے جس کا ہر بندے کو انشاءاللہ خیال رکھنا چاہیے. پھر دعا سے متعلق دوسری ایک چیز عام طور پر کنفیوژن ہوتا ہے کہ دعا صرف اپنے سے ایج میں یا مرتبے میں، سٹیچر میں بڑے آدمی سے ہی کرائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے سے چھوٹے سے یا اپنے کم سٹیچر والے بندے سے بھی دعا کرانا، اس میں بھی وہ بھی ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے اور مسنون طریقے سے ثابت ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت مانگی کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اشرکنا یا اخیہ فی دعائکا ولا تنسانا، کہ اے بھیا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں بھول مت جانا. اب اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما یسرنی انا لی بحد دنیا، کہ جو کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا اے بھیا اخیا کہہ کر پکارا عمر رضی اللہ عنہ کو، تو ایسا ایک پیار کا ایک جملہ تھا، اخی کہتے ہیں بھائی کو، اور اخیا اس کی تصغیر ہے عربی زبان میں، مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پیار کا ایک سارٹ آف یہ سمجھے جیسے بھیا کہا جاتا ہے کسی بھائی کو، اپنے بڑے بھائی کو کوئی بھیا کہے، تو اس طرح سے اخیا کہہ کر پکارا عمر رضی اللہ عنہ کہ میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات اتنی پسند آئی. لیکن اس سے بہرحال پتہ یہی چلا کہ اپنے سے مرتبے میں کم کسی شخص کو بھی دعاؤں کے لیے کہنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، وہ بھی کہا جا سکتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا، حالانکہ خود نبی ہیں، خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ اپنے سے ایک صحابی کو عمر رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں بھول نہ جانا. تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبے میں، چھوٹے لیول کے بندے سے بھی دعا مانگنے میں کوئی. دوسری چیز ایک یہ بھی چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک تو اپنے لیے دعا کرنا، پھر اپنے کسی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے عمرہ پہ جا رہے ہو، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس سے ایک دوسری بھی چیز پتہ چلتی ہے، اپنے کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور بلکہ کسی ایسے بندے کے لیے دعا کرنا جو اس وقت وہاں موجود نہیں ہے، اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کا بہت بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المرء المسلم لاخی بظاہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ موکل کلما دعا لاخی بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثلہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک آدمی جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں دعا کرتا ہے، تو وہ قبولیت کا ایک سائن ہوتا ہے، اور اس بندہ جب، یعنی آدمی کسی ایبسنٹ بندے کے لیے ایسے ہی، جیسے کہتے ہیں غیب، جو غائب ہے بندہ، سامنے نہیں ہے موجود، لیکن اس کے لیے جب دعا کرتا ہے آدمی کسی دوسرے کے لیے، تو اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے سر کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ یعنی جب وہ بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے، اور بلکہ پھر کے آخر میں کہتا ہے لکا بھی مثلی، کہ جو دعائیں خیریں تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہیں، تمہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کی مثل عطا فرمائے۔ اور یہی بات ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، یہ یعنی ایک تو اپنے غیر بھائی کے لیے دعا کرنا، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت سے ایک پتہ چلتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس دعوات یستجاب لہن دعوت المظلوم حتی ینتصر، ودعوت الحاجی حتی یصدر، ودعوت المجاہد حتی یفقد، ودعوت المریض حتی یبرأ، ودعوت الاخی لاخی بظاہر الغیب۔ کہ پانچ لوگ ایسے ہوتے ہیں، خمس دعوات یستجاب لہن، کہ پانچ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ پہلا تو دعوت المظلوم حتی ینتصر، کہ مظلوم آدمی کی دعا جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا۔ دوسرا حاجی کی دعا جب تک کہ وہ لوٹ کر واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ تیسرا مجاہد کا، یہاں تک کہ وہ لڑائی سے واپس نہ لوٹ آئے، یا وہ شہید نہ ہو چکا ہو، یا مر، ظاہر ہے آف کورس۔ اور پھر ایک مریض کی دعا، یعنی جب وہ بیمار ہے تو اس وقت وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ سے، وہ بھی قبول کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بہتر نہ ہو جائے۔ اور پھر ظاہر ہے آف کورس دعوت الاخی لاخی بظاہر الغیب، ایک آدمی ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کی ایبسنس میں دعا مانگتا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک قبول کی جاتی ہے۔ اور یہیں تک نہیں، بلکہ قال واسرع هذه الدعوات اجابۃ دعوت الاخی بظاہر الغیب، ان پانچوں میں بھی سب سے جو جلدی قبول کی جانے والی دعا ہے، وہ یہی اپنے کسی ایبسنٹ بھائی کی، یعنی جو موجود نہیں ہے اس کے لیے، جو مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ قبول کی جانے والی دعا ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ آتا ہے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا موسٹ سرٹنلی قبول کی جاتی ہے۔ نمبر ون از دعوت الوالد، کہ جو باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور ودعوت المظلوم، اور کسی مظلوم آدمی کی دعا۔ تو مظلوم آدمی کی دعا کے میں اندر بھی بہت بڑی ایک یعنی قبولیت کی وجہ ہوتی ہے، اور اسی طرح مسافر، اور پھر باپ اپنے جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں بھی قبولیت کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے ظاہر ہے۔ اور ایک پھر دوسری بات جو یہاں پتہ چلتی ہے، بیمار آدمی کے لیے بھی جب بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ ان اے وے اللہ سے صحیح اپنے قرب، اپنی تکلیف کے اندر جو دعا کرتا ہے، وہ ظاہر ہے دل سے اس کے کیونکہ نکلتی ہے، تو وہ دعا بھی اللہ کے نزدیک مقبولیت رکھتی ہے۔ اور پھر کچھ وقت اوقات ایسے ہوتے ہیں، یعنی ٹائمز ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص طور سے دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، جیسے کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فریضۃ لہ فلہ دعوۃ مستجابۃ، ومن ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ، کہ دو وقت ایسے ہیں، ایک تو فرض نماز کے بعد اور پھر ختم القرآن کے بعد، جب بندہ قرآن پڑھ رہا اور اس کے بعد تلاوت کے بعد جو دعا کرے، اور فرض نماز کے بعد. تو یہ دو ایسے وقت ہیں، اوقات ہیں، یعنی ٹائمز ہیں جن میں خاص طور سے دعا قبول کی جاتی ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، کہ اذان اور اقامت کے وقت کی جو درمیان کی دعا ہوتی ہے، اس ٹائم پہ بھی دعا، وہ قبولیت کا ایک اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ قبول کی جاتی ہے. اور پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتحوا ابواب السماء واستجاب الدعاء في اربعۃ مواطن، کہ چار موقع ایسے ہیں جس میں دعا خصوصیت سے قبول کی جاتی ہے. نمبر ون از ظاہر ہے اللہ کے راستے میں جو جنگ کے لیے بندہ نکلا ہوا ہے اس کی دعا، اور پھر جو آسمان سے بارش جس وقت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کی دعا، اور نماز کے وقت کی دعا، اور چوتھی جو چیز یہاں پہ فرمائی گئی وہ اللہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے وقت، عند رؤیۃ الکعبہ، جب کعبے کی طرف کوئی بندہ دیکھ کر دعا مانگتا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک قبولیت کے لیے زیادہ ایک مقام رکھتی ہے. اور دوسری ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ثلاثۃ مواطن لا ترد فی دعوۃ رجل یکون فی بریۃ حیث لا یراہ احد الا اللہ فیقوم ویصلی، ایک آدمی جو بالکل جنگل بیابان کہیں بالکل ویرانے میں کہیں دور دراز کسی علاقے میں جہاں کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی موجود نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے جو دعا کرتا ہے، یعنی کہ خلوت کے اندر، بالکل تنہائی کے اندر، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک قبول کی جاتی ہے. اور لیکن ایک دوسری چیز جو خاص طور سے اس روایت میں آئی، ورجل یقوم من آخر اللیل، کہ جو رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے، وہ بھی دعا اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے. کیونکہ جو رات کا وقت ہے، لیٹ نائٹ جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، وہ ایک خاص اللہ کے نزدیک مقام رکھتی ہے. اور یہ بہت ساری روایات سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی اللیل لساعۃ لا یوافق رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ اللہ اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ رات میں ایک خاص وقت ہے جو اللہ کا بندہ اس وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، دنیا یا آخرت کی کوئی بھی خیر یا بھلائی وہ اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ اس کو ضرور بہ ضرور عطا فرما دیں گے. اور اس میں خاص رات کی خصوصیت نہیں بلکہ کوئی ایک یعنی پرٹیکولر رات کی بات نہیں، بلکہ آگے آخر میں فرمایا وذلک کل لیلۃ، یہ ایوری ڈے، ایوری نائٹ، ہر روز رات کو ایک ایسی گھڑی ہے. اللہ جو بھی بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، وہ یہ ہر رات میں اللہ سے، وہ ہر روز رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعائیں بھی انشاءاللہ قبول فرماتے ہیں. اور اسی وجہ سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو فیمس حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف میں، صحیح ہیں دونوں میں، یہ روایت موجود ہے کہ رات کے آخری جو ون تھرڈ حصہ ہوتا ہے، جب وہ باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ سمائے دنیا کی طرف اللہ کا نزول فرماتے ہیں، اور خود ان کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کی بخشش کا میں فیصلہ کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں. تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود رات کے ون تھرڈ حصے میں، آخری تہائی میں آ کر یہ جب فرماتے ہیں، تو یہ یقیناً رات کی جو دعا ہے اس کا ایک خاص مقام ہے. تو بہرحال کرکس اس کا یہی ہے، ان سب روایات کو اگر جمع کیا جائے تو 10 ایسے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں جو قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں یا ٹائمز ہیں، وہ ہمیں ان روایات میں ملتے ہیں. جس میں نمبر ون آف کورس از فرض نمازوں کے بعد کی دعا کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. نمبر ٹو از جو ختم قرآن کے بعد قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے، تو وہ بھی انشاءاللہ قبول کی جاتی ہے. پھر تھرڈ اذان اور اقامت کے جو درمیان دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. پھر نمبر فورتھ ظاہر ہے میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں لڑتے کی جو جگہ ہے اس جگہ پر. اور پھر نمبر فائیو اس جنگ کے وقت جب بندہ لڑتے ہوئے اللہ سے اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے. اور پھر نمبر سکس اللہ کی جو باران رحمت کا جو نزول ہے، یعنی بارش جب ہو رہی ہے اس وقت کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. نمبر 7 از جب کعبۃ اللہ کو دیکھے یعنی آنکھوں کے سامنے جب خانہ کعبہ ہو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور نمبر 8 از ایسے جنگل بیابان میں بالکل تنہائی میں خلوت میں جو بندہ جنگل بیابان میں جا کر کہیں نماز پڑھ کر جہاں اللہ کے سوا اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں جو بندہ نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور نمبر 9 جو ہمیں روایات سے پتہ چلا وہ یہی تھا کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی بندہ لڑنے گیا اور جب کمزور ویک لوگوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو اس وقت وہ مظلوم ہو گیا, مظلوم کی دعا بھی ظاہر اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتی ہے. اور فائنلی 10th جو ٹائم ہمیں پتہ چلا جو ہر بندے کے ایزیلی ایکسیسیبل ہے بھی ہے وہ ہے رات کا آخری حصہ. اس رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگے جائیں وہ اللہ کے نزدیک ضرور قبول کی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے جیسے کہ ہمیں پہلے روایت سے پتہ چلا تھا کہ قبولیت کا مطلب یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت اگر مل گیا تو قبول ہے اور ورنہ یہ دعا قبول نہیں ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. اگر اسی وقت اللہ نے قبول کر لی تو اللہ نے اسے فوراً کر لیا آف کورس, لیکن اگر اللہ نے اسی وقت اسے کچھ نہ بھی دیا تو آخرت میں اسے کچھ نہ کچھ اس کے لیے بدلہ اور اجر مل جائے گا. اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اسے دنیا میں ہی کوئی اللہ اس کے بدلے اس دعا جو اس نے اللہ سے کی ہے اس کے بدلے کوئی مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی. اور اسی لیے صحابہ نے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اذن نکسرو, کہ ہم لوگ تو پھر بہت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے اگر فوراً کوئی قبول نہیں بھی ہو رہی تو ابھی ہمیں آخرت میں اس کے بدلے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اللہ اکثر ہو, اللہ کے پاس تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے, جتنا مانگنا ہے مانگو, وہ دعائیں ضرور بہ ضرور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, حدیث ہے, جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو جس نے دنیا میں بہت سی ایسی دعائیں کی ہیں جو بظاہر اسے لگتا ہے کہ دنیا میں قبول نہیں ہوئیں اور وہ اس سے مایوس ہو گیا, لیکن ان دعاؤں کے حساب میں جو نو آخرت میں جو اس کا ذخیرہ جو اس کا سٹیک بڑھتا جائے گا اور جب آخرت میں اسے وہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان دعاؤں کے بدلے جو اس دنیا میں قبول نہیں کی گئیں, تو اس بندے کے منہ سے نکل جائے گا یا لیتہ لم یعجل لہ شیء من دعائہ, کہ اے کاش میری کوئی بھی دعا اس دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کا جو ریوارڈ ہے وہ مجھے یہیں آخرت میں ملتا. تو یعنی جب وہ آخرت میں بندہ اس دعا کو دیکھے گا جو اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی اس کے بدلے اسے کتنا ریوارڈ اور اجر ملا ہے, تو وہ یہ دعا مانگے گا کہ سوچے گا یا کہے گا اپنے آپ سے کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی, سب کچھ مجھے یہیں آخرت میں ملتا. تو بہرحال ان آداب کا خاص طور سے خیال رکھتے ہوئے ان اوقات میں خاص طور سے دعاؤں کو ایمپل مانگتے ہوئے کثرت ان کی کرتے ہوئے ہمیں اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جو صحیح مقبول طریقہ ہے اور صحیح مسنون طریقہ ہے, تو ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.